फिर तीसरी बात, अब आप देखिए कि वो मर्द कितनी खूबसूरत तरीके से तबलीग करता है, वमा लिया ला आबुदुल्लसी फतरनी व इलैही तुरजाऊन, और मैं इस हस्ती की क्यों ना इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया वला युन्क़िज़ून। क्या मैं अल्लाह के सिवा दूसरों को इलाह बना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ देना चाहे तो इनकी सिफारिश मेरे काम न आएगी और न ये खुद ही मुझे उनसे छुड़ा सकेंगे। इन्नी इज़ल्लफ़ी दलाल मुबीन, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुली गुमराही में चला गया। मेरा मामला क्या है? इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्माउन, मैं तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुका, बस मेरी बात तवज्जो से सुनो और मान लो। क्या बातें उसने कही! तीसरी बात है, अब जो उस मर्द मोमिन ने सिखाई, कौम को मुखातिब नहीं किया कि वो चिढ़ ना जाए, तुम करो, बल्कि क्या कह रहे, मैं क्यों ना करूं। यानी एक बड़ा प्यारा नुक्ता है तबलीग का, नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो, ये एक अंदाज है, अगले को वो झेल लग सकता है, मैं क्यों पढ़ूं। और दूसरी बात, आप क्या कहा करें, मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, मेरे रब ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, उसने मुझे इतना अच्छा शोहर दिया। यकीन करें, ये जुमला कह के आप जाए नमाज पे खड़े हो जाए, वो आपका शोहर भी पढ़ना शुरू कर देगा, इतनी शुक्रगुजार है कि मेरी तारीफ की इसने, चलो मैं भी पढ़ता हूँ, मैं क्यों ना ये करूँ, मेरे रब की इतनी नेमतें हैं, मैं क्यों ना अपने घर में दीन का काम करूँ, मेरे घर पे इतनी नेमतें हैं, आपने मुझे इतना कुछ ला के दिया, क्या मैं इसको इस्तेमाल ना करूँ। यानी सिर्फ जुमले के बदलने से तर्ज़े तखातुब बात को बदल देता है, अपनी जात को इसमें डाला कि मैं करूंगा, मुझे उसने पैदा किया और मुझे उसी की तरफ जाना है। फिर आप देखिए कि अगली बात, इंजाम का डर, इले ही तुर जाऊं। अमूमन हम लोगों से उलझते इसलिए कि हम उनको उनका इंजाम नहीं दिखाते, अपनी इंजाम की बात, हाय मुझे तो जाना है, मुझे डर लगता है उससे जिसने मेरी रूहों को, मेरी रूह को कब्ज करना है, जिसने मुझे, जिसके पास मुझे जाना है, क्या मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, जिसकी तरफ मुझे जाना ही जाना है, क्या मैं उसकी बात ना मानूं। फिर पांचवी बात उसने क्या बताई कि मैं ऐसे मुश्किल कुशाओं की क्यों इबादत करूं जिससे मुझे कुछ मिलना ही नहीं, इनको तकलीफ हो जाए तो ये अपनी तकलीफ नहीं दूर कर सकते, मेरी कहाँ से करेंगे, मैं मुश्किल में पड़ जाऊं तो ये मेरे लिए क्या करेंगे। यानी अपने ऊपर बात लेके बात कर दी, और अगर मैंने ऐसा किया, इन्नी इज़ल्लफ़ी दलाल मुबीन, फिर मैं तो बड़ी गुमराही में आ जाऊंगा। इससे क्या पता चलता है, किसी दूसरे को कहना कि तुम गुमराह हो, अपने आप पर बात करें, मैं गुमराह हो जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं जाहिल रह जाऊंगी, मेरी ये नाफरमानी होगी, मेरा रब मुझसे नाराज होगा। इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम, अपने ईमान का बरमला इजहार जुरत के साथ, तुम नहीं मानते ना मानो, हाँ मैंने तो ईमान ले लिया और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। फसमाउन, बस अब मेरी बात को सुनो, कबूल कर लो। सच्ची गवाही दे दी कि बस अब मैं जो कर रहा हूँ इसके ऊपर मैंने हक देना था, पहुँचाना था, पहुँचा दिया। तुम धमकियाँ देते हो तो देते रहो, कत्ल करना चाहते हो तो कर लो, मेरा तो रब मेरा मुंतजर है और मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उन जालिमों ने इसकी इतनी प्यारी बातें सुनने के बावजूद उसको कत्ल कर दिया, मार दिया, और जो ही वो मरा, कील अदखुलिल जन्ना, कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। अब जन्नत में चला गया वो शख्स हबीब, लोगों की बातों के जवाब में भी, लेकिन जाते ही जो बात उसके दिल में आ रही है वो क्या, ये नहीं कि देखा बात, देखा ना मैं सच्चा था, जरा इनको दिखाओ मेरा इंजाम, जरा इनको पता चल जाए, मजा चुकाओ इनको, नहीं। काला या लैत कौमी यालमून, काश मेरी कौम जान जाती, बिमा गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, और मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। کہتے ہیں کہ اس شخص نے خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میری باتوں کو سننے کے باوجود جو نہیں مانے, اب ان کو میرے اس اچھے انجام کی خبر دے دے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں حق پہ تھا. اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو سچی تڑپ رکھ کے لوگوں کو بلائے کہ میرا اچھا انجام میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, ہاں یہ میرا اچھا انجام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. مجھے وکٹری سٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہونا, مجھے واہ واہ نہیں چاہیے, مجھے شہرت نہیں چاہیے, ہاں میرے مخالفین کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے میں حق پہ تھا اور اب مزید مخالفت سے رک جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کی خواہش کیسے پوری آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی یہ آیتیں نازل کر دی. کتنے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کے ہدایت لیتے ہوں گے, قیامت تک ان آیتوں کو پڑھ کے استقامت کے باب میں جتنے بھی لوگ دین کی طرف آئیں گے تو اس کا اجر اس حبیب کو جائیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص حبیب وہ شخص تھا کہ جس نے زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اس کا خیر خواہ رہا. کبھی سوچیں ہمارے دل میں لوگوں کی اتنی تڑپ ہے. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں کیا یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ مجھے ثواب ہو, مجھے فائدہ ہو؟ نہیں, ان کو دینا ہے. لینے کی بجائے جب دینے کا مزاج بنتا ہے نا تو دین کی دعوت پھیلتی ہے, پھر لوگ خود بخود اس خیر کو آگے سے آگے پہنچاتے ہیں. آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہماری حمایت کرو یا ہماری طرف لوگوں کو بلاؤ یا بتاؤ. جس کو خیر ملتی وہ خود ہی بتاتا ہے, یہ انسانی فطرت ہے. آپ کو کسی چیز سے خیر ملتی ہے نا تو آپ جس سے اس کے بعد فوراً ملیں گی نا تو آپ فوراً کہیں گی دیکھو مجھے یہ چیز اچھی لگی تم بھی خرید لو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہر وقت ہم یہ اشتہار بنے پھرتے ہیں چیزوں کے, یہ لے لو یہ اچھی ہے, وہاں سے سستی مل رہی ہے وہاں مہنگی ہے. جب لوگوں کو خیر ملے گی نا تو لوگ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے. اور جب دل میں سچی خیر خواہی, یعنی اللہ کرے کہ دین کے کام بہت آپ لوگ بھی کریں, سیکھیں سکھائیں, لیکن ہمیشہ دل میں یہ دو چیزوں کو باندھ لیں, کبھی دنیاوی فائدہ نہیں مانگنا, شکریہ بھی نہیں, تحفہ بھی نہیں, کچھ نہیں چاہیے, اور خیر خواہی, سچی خیر خواہی, میں نے دینا ہے, تڑپ پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے جل جل کے اس بات پہ کہ یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے. ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, کیا واقعی میں لوگوں کی برائیوں پہ کڑتی ہوں؟ سوال لکھیں گے ہم سب. کیا میں گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کڑتی ہوں؟ کیا مجھے غصہ آتا ہے یا ترس آتا ہے ان پہ؟ کیا لوگوں کو نافرمانی کرتا دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے کچھ کرنے کا خیال آتا ہے؟ کیا میں سچی خیر خواہ ہوں یا صرف ایک فرض سمجھ کے یہ دعوت دیتی ہوں؟ کیا لوگوں کے برے انجام کو سوچ کے میں لرز جاتی ہوں؟ خود بخود پتہ چل جائے گا ہمیں کتنے ہم خیر خواہ ہیں. اس کو کہتے ہیں اعلی اخلاقی, جانی دشمنوں کے لیے بد دعا کی بجائے حق کی بات, خیر خواہی کی بات. اور جس شخص کی نظر اس انعام پہ ہونا کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں تو وہی بات آخر میں اس کے دل پہ آ رہی ہے. ہر دعوت کے بعد کچھ خواہش ہوتی ہے نا, کچھ ملے, کچھ معاوضہ ملے. جس کا معاوضہ یہ ہونا کہ لوگ عمل کرنے لگے, کل نامہ اعمال میں یہ بات لکھی ہو کہ اس بندے نے یہ عمل میرے کہنے پہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی حصہ دے دے, تو ایسا بندہ مرنے کے بعد بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے. اور یہ وہی دن تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی تیاریاں تھیں, مکہ والوں کی آنکھیں کھول دی گئیں کہ دیکھو تم ایسا کر رہے ہو, اصل بات یہ ہے. اور ادھر ہوا کیا کہ اس شخص کو تو مار دیا, انہوں نے تو سوچا جان چھوٹ گئی, نکالو اس کو راستے سے. لیکن وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین, اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی. ہاں مگر کیا ہوا, ان کانت الا صیحت واحدہ فاذا ہم خامدون, وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کر رہ گئے. یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس ہے بندوں پر, ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے. انہم الیہم لا یرجعون, جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی. پیچھے کوئی نہیں آتا مرنے کے بعد, جتنا مرضی روحوں کو بلا لو کسی کی روح واپس نہیں آتی. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. واپسی کا سفر نہیں ہے, ٹو وے نہیں ہے اس دنیا کا راستہ, ون وے ہے. جو چلے گئے ان کو آگے ہی جانا ہے. یعنی مرد صالح تو مر گیا, لیکن اللہ نے پیچھے قوم کو مارنے کے لیے صرف ایک چیخ کی آواز نکلوائی. ہوتا بھی یہی ہے, جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا, یا دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے اپنی کسی طاقت کو استعمال کرتا ہے. کبھی ہواؤں کو کہتا ہے کہ اس پہ سرکش ہو جاؤ, اور آندھیوں کی صورت میں ان کو اڑا کے پھینک دیتا ہے. کبھی آسمان سے بارش کو کہتا ہے کہ تم ان پہ سرکش ہو جاؤ, اور وہ ڈبو کے رکھ دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, وہ لوگ جو حق کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں, حق والوں کو بات نہیں ماننے دیتے, ان کے ساتھ یہی ہوگا. ہم نے اس سارے سبق سے جو بات اپنے لیے سیکھی وہ دو ہی باتیں ہیں, بے لوس خیر خواہی کی, لوگوں کو بلانا ہے دین کی طرف خیر خواہ بن کے, اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب. بس وہ دے گا جتنا دے گا, جتنی نیت ہوگی, جتنی کوشش ہوگی, جتنا اچھا طریقہ ہوگا. لوگ نہ بھی دیں گے تو غم نہیں, حسرت دل میں ضرور رہے گی کہ لوگ کتنے ہیں. میں عموماً ایک جملہ بولتی ہوں, اور وہ اسی درد کی وجہ سے بولتی ہوں, کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ کلاس میں کتنے لوگ آتے ہیں, تو میری نظر ان پہ جو نہیں آئے ہوئے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ وہ لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. اب ان کتنی انسانیت ہے جو ہدایت سے دور ہے نا. اس شہر میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کہ نہیں. آپ ملتے ہیں, جاتے ہیں دعوتوں میں, فنکشنز میں, آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جن کو ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی. کیا وہ سارے آ چکے؟ اندر آنے والے سینکڑوں کو کیا دیکھنا, باہر ہزاروں ہیں. تو اس کے لیے ہر ایک نے نیت کرنی ہے کہ میں نے اس پیغام کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے. اور آپ کو نقطے بھی مل گئے نا, عاجزی سے, ہمدردی سے. اگر ایک بات آپ لوگوں تک پہنچا سکیں نا, ان کو احساس دلا سکیں, اور وہ کیا ہے کہ اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے. یہ دینے کی چیز ہے, لینے کی نہیں. تم وہاں سے لینے جا رہے ہو, دینے نہیں جا رہے, تو میرا خیال ہے کہ کئی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر آخر میں جو آج کی چیک لسٹ ہے, اس کو آپ انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. اور اس میں اسی پورے سبق میں سے سات نقطے ہیں. کیا میرے دل کو یقین ہے کیا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ سوچئے گا, جب یہ کہتے ہیں نا اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے, یقیناً ہے یقین, لیکن سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے, اس پہ آپ کو زیادہ ٹائم سوچنا پڑے گا. کیونکہ جب یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے, تو پھر عمل بدلنے لگتے ہیں. اگر رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی شفاعت کام نہیں آ سکتی. سچ, زندگی میں کبھی اس کا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ ہر بندے کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور اس کا اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس کراتا ہے کہ سب سہارے چھٹتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, اور صرف اکیلا رب انسان کی نظروں کے سامنے آتا ہے. اور وہی لمحے ہوتے ہیں سب سے قیمتی. لوگوں کی نظر میں وہ آپ کے غم کے دن ہو سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کی زندگی کی میراث بن جاتے ہیں اگر آپ ان دنوں میں اپنے رب کو پالے. ایسے موقعوں کو گنوانا نہیں چاہیے, مصیبت انسان کا استاد بن جاتی ہے جب انسان ان مصیبتوں سے فائدے حاصل کر لے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. سچ ہے نا, کوئی ڈاکٹر, کوئی کوشش آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرح بلانے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا. یعنی لوگ مولویوں کے نام پہ جتنے لطیفے بناتے ہیں اتنے عام دوسروں پہ نہیں بنتے کہ ان کو تو اللہ نے پتہ نہیں کہاں پھینکنا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت دینے والوں کو معزز لوگوں میں شامل کرتے ہیں. یقین ہے آپ کو؟ سوچیے گا اس پہ ضرور. اب پہ کون ہے جو معزز نہ ہونا چاہے؟ اور دین کی دعوت کسی بھی لیول پہ دی جا سکتی ہے, یا خود بول کے یا کسی کے بولے ہوئے کو سنوا کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں. اب دیکھیے اس پورے رکوع کا عنوان ہی یہ تھا, یا حسرتن علی العباد, ہائے حسرت ہے بندوں کے حال پہ. جیسے ماں بڑھاپے میں جب بچہ گھر سے روٹھ کے چلا جاتا ہے نا, تو پھر ماں اس پہ حسرت کرتی ہے, ہائے افسوس ہے بیٹا تیرے حال پہ, تو چھوڑ کے چلا گیا, تو بھوکا نہ ہو, تو پیاسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی محبت اپنے بندوں سے. سب کو ایک روز اللہ کے حضور حاضر کیا جانا ہے, اور وہ حاضری کا دن بڑا مشکل دن ہے. اسی کے لیے تیاری کرنی ہے. اب ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے آپ لوگوں کا اس چیک لسٹ کی روشنی میں. تو اس میں پہلی چیز کیا تھی کہ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اچھا کہا کہ یعنی الحمدللہ رب العالمین. تو اس طریقے کو ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ دو چیزیں ذہن میں رہیں نا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, تو اس سے کیا رہتا ہے, اپنی ہستی کا احساس, میں کتنی کمزور ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, اپنی جواب دہی کا احساس کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, آخرت میں میں کیا کروں گی. تو واقعی اگر اس شعور کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی. یہ باتیں نہیں ہیں صرف ہم کہیں گے ہاں میرے دل کو یقین ہے, ہم سب کہہ دیں گے, لیکن اندر سے کیا واقعی یہ یقین ہے؟ اگر واقعی یہ یقین ہے تو کیا میرے اندر عاجزی ہے, کیا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہوں؟ اور اگر واقعی مجھے اس کا یقین ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ کے جانا ہے, تو کیا پھر زندگی ایسے گزر سکتی ہے بغیر کسی شعور کے, اور بغیر کچھ, ہر چیز جو دل میں آئے بول دو, جو دل میں آئے کھا لو, جو چاہے کہہ دو. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں, اگر رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی شفاعت کام نہیں آ سکتی. اس پہ کیا بتائیں گے آپ سب, مجھے بتائیں گے تھوڑا سا؟ اگر ہم اس کو بہت ٹو دی پوائنٹ کر کے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ احساس اگر زندگی میں آ جائے نا, اگر مجھے اس چیز کا یقین آ جائے نا کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی کام نہیں آئے گا, تو میں ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں گی. لوگوں سے بے نیاز ہو کے جینے کا نام ہی کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے. اور یہ احساس جتنا کم ہوتا ہے نا, اتنا لوگوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے, اتنا ہم لوگوں کے وجہ سے ڈرتے بھی ہیں, ان سے امیدیں بھی رکھتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ یقین ہے نا, تو آپ اپنے دل کو چیک کیجئے کہ کیا میرے اندر پھر سکون ہے, کیونکہ یہ عقیدہ انسان کو سکون دیتا ہے, خوشی دیتا ہے. جتنا زیادہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہوتا جائے, اس کے دل میں سکون آنے لگتا ہے. پھر اگلا نقطہ ہے, اگر رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ فلاں چیز میرے کسی وقت مشکل وقت میں کام نہیں آئے گی, تو ہم کبھی اس پہ پیسہ نہیں لگاتے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں صرف اس امید پہ کہ مشکل میں کام آئے گا. یعنی مثال, اگر ہم ہر مہینے سیل فون کا بل دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں شوق ہے, ہمیں محبت ہے اس کمپنی سے؟ نہیں, ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں مشکل میں. ہم کیوں لیں سیل فون؟ نہیں لیتے, نہیں نہیں نہیں, کسی مشکل میں پڑ جاؤں گی پھر کس کو بلاؤں گی, کہیں گاڑی بند ہو گئی, کہیں گھر میں اکیلی ہوئی, اگر شوہر دیر سے آئے تو کیا کروں گی. اب دیکھیں کتنے اندیشے ہیں نا ہمارے دل میں, جس کی وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ یقین ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر زندگی میں کسی چیز پہ ایک ڈالر بھی آپ ایکسٹرا نہیں لگائیں گے، ایک لمحہ بھی کسی ایسی چیز کو اپنا نہیں دیں گے کہ جو واقعی آپ کے سامنے یعنی اہم نہ ہوگا۔ پھر اگلا نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے والوں کی مغفرت دلاتے ہیں، گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے گناہ اللہ تعالیٰ چھپا لے گا، چلو میں نے بھی اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب دیکھیں سوچ بدلتی ہے کہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں آنا وہاں درس ہوتا ہے، آنا وہاں اچھی بات ہوتی ہے، یہ آپ نے فرض مذہبی فریضہ ادا کیا، لیکن جب آپ کہتے ہیں میرا فائدہ اس میں، میرے گناہ معاف ہوں گے، اب تو میں نے پورے یقین سے بلانا، پیچھے پڑ جائیں گے نا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں دھبے پڑ جائیں کسی چیز پہ تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا اس کو مٹانے کی، صابن سے نہ اترے تو بلیچ، بلیچ سے نہ اترے تو کچھ اور سے اور چیزیں کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا اس کو احساس ہے یا اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اس کو ہر ممکن طریقے سے بدلنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے لوگوں کو اس نیت سے بلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کے دھبے دور کریں گے گناہوں کے، اللہ تعالیٰ ہمارے دھبے دور کر دے۔ پھر اگلا دیکھیں، اللہ تعالیٰ دعوت دینے والوں کو معزز لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ ذرا اس پہ تو سوچیں کتنا پیارا نقطہ ہے، دعوت دینا اچھا کام ہے، عزت والے لوگ ہوں گے۔ عموماً دنیا میں ایسے کام کرنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا وہ درس والے، ملا، ملانی، خالہ جی، عالمہ، معلمہ، یعنی بعض دفعہ لوگ بڑے عزت سے محبت سے نہیں بلاتے ان ناموں پہ، لیکن واقعی اگر انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے تو بات تو بہت دور کی ہے۔ اگر اصل عزت بھی اسی میں، ہم دنیا میں عموماً کیا کرتے ہیں، عزت لینے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں، اچھے اچھے یعنی ان کے ساتھ معاملہ کر کے اور ان سے کیا کرتے ہیں، عزت بنے گی۔ عموماً ایک جملہ ہمارے عام طور پہ بولا جاتا ہے عزت کا معاملہ، لیکن عزت کا معاملہ کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، مجھے اللہ کی نظر میں بڑا بننا۔ کل میں اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی سے بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو آپ کی طرف بلاتی تھی۔ آپ کے پیچھے سے اگر کوئی بندہ کسی کو بلائے، آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کی غیر موجودگی میں کسی کو آپ کی دعوت دی، آپ کی اچھی بات کی، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے سن کے۔ پھر آپ جب اس بندے سے ملتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کہتے ہیں اچھا، آپ اس کو کچھ نہ بھی کہیں لیکن آپ کے دل میں اتنی ہی محبت آتی ہے، اچھا اس بندے نے میری اس وقت بات کی جب لوگ مجھے برا کہہ رہے تھے، یہ لوگ میری بات نہیں کر رہے تھے تو اس نے جان کے میری بات شروع کی، اچھا اس نے بار بار میری بات کرتی تھی۔ یہ سوچیں جو لوگ دنیا میں اللہ کی طرف بندوں کو بلائیں گے پھر ان کا کیا حال ہوگا، کیا واقعی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ فخر نہیں کرے گا؟ پھر ایسے ہی لوگ ہیں نا جن سے اللہ تعالیٰ باتیں کریں گے، سلام قول من رب رحیم، سلام دے گا، سلامتی کرے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چیز تو میں نے بعد میں اس کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ افسوس کرتے ہیں بندوں کے حال پہ، یعنی شاید ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکے کیونکہ کچھ یہ آیات بالکل آخر میں آئی تھی رکوع کے، اور کچھ اس میں ہم دوسری چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں نا، لیکن کبھی آپ اگر اس کو کھول لیں اپنے سامنے تو اس درد کو محسوس کیجئے، یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت ہے ان بندوں پہ، افسوس ہے ان بندوں کے حال پہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ بندوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، کہ دیکھو تم میری بات نہیں مانو گے، کیا تمہیں غم نہیں ہے اس بات کا، ہائے افسوس، جل گئے، کڑ گئے۔ اس سے پیچھے بول کے دیکھیں آیت نمبر 29 میں دیکھیے، ان کانت اللہ صیحتا واحدا فاذا ہم خامدون، نہیں تھی مگر وہ ایک چنگھاڑ، ایک پکار تھی، اور وہ تو بجھے ہوئے تھے اس میں، بجھ گئے۔ کیا وہ کوئی انگارے تھے جو بجھ گئے؟ جی انگارے تھے، جل رہے تھے، وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کی حالت پہ کڑ رہے تھے، اللہ والوں کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایسے لوگ جو نبیوں کو جھٹلا دیں، اللہ کی دین کی طرف بلانے والوں کو جھٹلا دیں، وہ واقعی ایک کڑھن کا شکار ہوتے ہیں، ایک جلن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب بجھے ایسے ہوگے جیسے کوئلے ٹھنڈے پڑ گئے، سب بغض دنیا میں ان کے نہیں ختم ہوں گے، آخرت میں ہو جائیں گے۔ یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے بندوں پہ. اگر آپ غور کر کے دیکھیں سائد میں عباد کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے، اصل میں یہ عباد ہی تھا، میرے بندوں، میرے بندوں کے حال پہ مجھے حسرت ہے، افسوس ہے. کیسے حسرت اور افسوس کیوں ہے؟ اتنے چاؤں سے ان کو دنیا میں بھیجا، فرشتوں کے سامنے ان کی بات کی، انی جائلوں فی الارض خلیفہ، اس کے باوجود یہ لوگ اس طرح کے ہو گئے، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی حسرت ہے، اس پہ افسوس. اور جب میں اس آیت کو محسوس کر رہی تھی، بعد میں تدبر کر رہی تھی، تو میرا دل درد سے بھر گیا کہ اللہ تعالیٰ کو حسرت ہے، میں کتنی بدبخت ہوں اگر میرے حال پہ اللہ کو حسرت ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ماں اپنے بچے کی سرکشی پہ یا اس کے گھر چھوڑ جانے پہ کڑتی ہے، چلتی ہے، ہائے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کتنی محبت سے پالا، کتنے دن میں نے اس کو صاف ستھرا رکھا، کتنا میں نے اس کی چاؤ کیے، آج بڑا ہوا تو چھوڑ کے چلا گیا. کل تک تو میرے بغیر چلتا نہیں تھا، کل تک تو میرا دامن تھامتا چاہتا تھا، میرے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، میں جس کمرے میں جاتی تھی یہ میرے پیچھے جاتا تھا، آج کیا ہوا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ہاں آج کھانا آ گیا نا، اب اپنے کپڑے بدلنے آ گئے نا، اب اپنی ضرورتیں خود پوری کرتا ہے نا، چھوڑ کے چلا گیا. وہ حسرت محسوس کریں، اور اتنی بڑی کائنات کا مالک وہ حسرت کر رہا ہے، تو سوچیے پھر وہ بندے کتنے ہی بے رحم نہیں کہ جو واقعی اپنے حال پہ رحم نہیں کرتے. کم ہی دیکھتے ہم اپنے اوپر، ہماری توجہ تو دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، ہم تو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم کہاں سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے، وجہ کیا تھی دنیا میں آنے کی. لیکن عموماً حال کیا ہوتا ہے کہ انسان محسوس نہیں کرتا، ورنہ یا حسرت نللی بات، ہائے حسرت، افسوس، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا کوئی رسول ان کے پاس مگر یہ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اپنے اچھے برے کا نہیں پتا. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان خود جھٹلاتا ہے، خود گناہ کرتا ہے، خود کام نہیں کرتا اچھا، اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، وہ مزے میں ہوتا ہے. لیکن جو ہی شعور کھلتا ہے نا، شعور کی آنکھ کھلتی ہے انسان کی، اور اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، اس وقت پھر اس بندے کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کو اپنا نفع نقصان نہیں پتا. میں دیکھتی ہوں کہ گھر میں رہے نا تو ٹھیک رہتے ہیں، میں اپنی کیفیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں جب گھر میں اکیلی اپنی معمولات پہ ہوتی ہوں نا، الحمدللہ روٹین جو بھی ہے، میں بڑی مطمئن ہوتی ہوں، کام ساتھ ساتھ ہوتے جاتے ہیں، اطمینان بڑھتا رہتا ہے. اچھا یہ تیاری ہو گئی، اب اس کلاس کی ہو گئی، اب یہ ہو گیا، اب یہ کر لیا ساتھ کے. بعض دفعہ انسان اس نیت سے باہر جاتا ہے، چلو کسی کو ملتے ہیں یا گھومنے یا کہیں باہر دیکھتے جاتے ہیں کہ چلو ذرا مزہ آئے گا، ذرا چینج ہوگی. میں تو کڑ کے آتی ہوں، جل جل کے آتی ہوں، یقین کریں. میں سوچتی ہوں کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے، بلا ضرورت جو گھروں سے نکلنے سے منع کیا تو وہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم باہر جاؤ گے تو کڑو گے لوگوں کے حال پہ، جلن پیدا ہوگی. نماز پڑھ مسجد میں جا کے، عموماً تو مسجد میں جانا ہوتا ہے، جب مسجد میں جاتے ہیں تو بھی یہی حال ہوتا ہے، لوگوں کی نماز دیکھ کے، کھلیے دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک لاوبالی پن ہے، یعنی ایک عجیب رویے. اگر کہیں کھانے کی دعوت ہو تو وہاں کھانا کھاتے ہوئے انداز دیکھ دیکھ کے کھانا ضائع کرتے ہوئے. واقعی میں اس درد کو محسوس کرتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ انسان واقعی جب شعور کی آنکھ سے دنیا میں جیتا ہے تو وہ خوش ہو کے نہیں جی سکتا. یہ فن تماشا کھیل ان کو ہی لگتی ہے جنہوں نے پردے ڈالے ہوئے اپنی آنکھوں کے اوپر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں، سمجھ نہیں آتی تھی. آخری نقطہ دیکھیں چیک لسٹ کا، کیا میرے دل کو اس بات کا یقین ہے کہ سب کو ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے؟ سب کی بجائے کاٹ کے مجھ کو لکھ لیں، مجھے حاضر ہونا ہے. کیا میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں؟ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں سے سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، آنا پڑے گا ایک دن ان کو. محسوس کریں اس کیفیت کو، ایک دن آنا ہے اس کے سامنے. پھر واپس کہیں نہیں جانا اس کو چھوڑ کے. جو کیا سو کیا, بس ختم. اور ساری زندگی کے سوال پوچھ رہا ہوگا. ایک قدم ہلنے کی جگہ نہیں ہوگی وہاں سے جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو باتیں معلوم ہو گئی ان پہ عمل کتنا کیا. ایسے لگتا ہے کہ اسی حاضری کو بھلا کے جی رہے ہیں اس دنیا میں. اس لیے جو اسائنمنٹس آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے اینڈ پہ, اس کو ہمیشہ ٹائم دیا کریں. اکیلے میں بیٹھ کے ایک ایک بات پہ غور کیا کریں, ایک ایک چیز پہ. ایسے کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. اسی سے آپ کے اوپر حکمتوں کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو چن لے گا کہ یہ ہیں وہ بندے جو میری بات کرتے تھے. تو خلاصہ پورے سبق کا جو میں نے دیکھا, جس کو میں نے غور کیا, خیر خواہیوں پہ ہے, کچھ حسرتیں ہیں اس سبق میں. ایک بندہ مومن کی اصل خواہش کیا ہے, یہ شعور کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی. کوئی وجہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ احساس دل میں آتا ہے نا تو انسان خود بخود چھپ جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ یہ سبق دیتا ہوا میں آتا ہے, چھپ جاؤ. کیوں کہ پورے 9 مہینے چھکا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ نے رحم کے اندر بچے کی تصویر دیکھی ہو تو کیسے ہوتی ہے, لیب, گود. کیا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ دوسری طرف بھی تو مڑ سکتا تھا, کبھی سوچیے آپ اس بات کو. کیسے بچہ ہوتا ہے کہ اس کی بیک پیچھے ہوتی ہے, منہ اور پیٹ آگے ہوتا ہے. ذرا اس کو دوسری طرف سوچیے. اس طرح بھی تو بچے کی پوزیشن ہو سکتی تھی, بعد میں تو سیدھا ہو ہی رہے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل سیدھا فلیکسیبل ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کی ہوتی کہ پیٹ اوپر کو نکلا ہوتا اور کمر والا حصہ, بیک جو تھی وہ نیچے ہوتی, بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر کے دیکھے. کیوں نہیں ایسا ہوتا, بعد میں نکلتے تو سیدھے ہوتے. آج یہ سکھائی تھی, اس طرح بن کے جینا دنیا میں, میرا حق پہچاننا, چھپ کے رہنا, اپنی اوقات میں رہنا. لیکن دنیا میں آ کے سیدھے لیٹتے ہیں اور پھر اکڑ ہی جاتے ہیں. بستروں پہ سونے کی عادت پڑتی ہے تو کمر اکڑ جاتی ہے. سیدھے اکڑ اکڑ کے دکھاتے ہیں اسی رب کو. اور وہ رجل المومن, یعنی کتنی حسرت ہے اس کے انداز میں کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا میں تمہیں دیکھو کس کی طرف پکار رہا ہوں. پھر آپ نے ایک چیز نوٹ کی, وما لی لا اعبد الذی فطرنی. جب عبادت کی بات ہوئی تو اپنا ذکر کیا کہ میں اس کو, اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اور اگلا نقطہ غور کیجئے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے. تبلیغ کا لطیف نقطہ ہے اس آیت میں. توحید کی دعوت, کسی سے بات کریں تو توحید سے شروع کریں. اور یہ نہیں کہا کہ الیہی, اس کی طرف میں جھکوں گا, بلکہ کہا ترجعون, تم بھی اپنی فکر کرو. مجھے تو اس چیز کا احساس ہے کہ میں نے اس ذات کی عبادت کرنی ہے, لیکن تم اپنی فکر کرو. انوالو کر لیا, الیہی ترجعون, تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے, تم نہیں سوچتے. پھر اب دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی بعد میں, وہ کیا تھی کہ ان ظالموں نے اس کی جان لے لی, مار دیا نا, لیکن خیر خواہی نہیں لے سکے اس سے. یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم جانتی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہی کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے جب مکی دور میں تھے. لوگ آپ کو جھٹلاتے, آپ پہ پتھر پھینکتے, آپ کی کمر پہ اجڑیاں ڈال دیتے, اور آپ کیا کہا کرتے تھے, یہی کہتے تھے کہ یا لیت قومی یعلمون, ان کو میرا مقام ہی نہیں پتا, ان کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے بھیجا. ہمیشہ انسان اسی کو جھٹلاتا ہے جس کو جانتا نہیں ہے. عربی کے ایک ضرب المثل ہے, تو اس کا مفہوم کیا ہے اردو میں, کہ ہم جن چیزوں کو جانتے نہیں ہوتے ان کے دشمن ہوتے ہیں. یعنی نہ جاننا کسی چیز سے دشمنی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی بھی چیز, یہ میرے سامنے اگر کھڑی رکھی ہے, اب اس کو میں نے یہاں رکھا ہے نا, مجھے اس کی قدر معلوم ہے, مجھے پتہ ہے, اور مجھے اگر اس کی ویلیو نہ پتا ہو تو میں اس کو پھینک دوں گی. اس کو میں کیوں ایک ہاتھ سے کاغذ کا پرزا تو لکھنے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکتی ہوں, میں اس کو کیوں نہیں پھینکتی؟ کیونکہ مجھے اس کی ویلیو پتا ہے. لیکن کوئی بچہ آتا ہے, اس کو ادھر موقع دیا جائے, وہ آئے گا تو اس کو پکڑ کے نیچے پھینک دے گا. کیوں؟ ہم جن چیزوں کو نہیں جانتے ہم ان کے دشمن ہوتے ہیں. اس کو لکھ لیں. یہ جملہ آپ کو بہت فائدہ دے گا جب آپ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں. اکثر لوگ چھٹلاتے ہیں, کم از کم چھٹلائیں نا تو اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے. آپ کے آنسو آنے لگتے ہیں, آپ کہتے ہیں لوگ مجھے کیوں چھٹلاتے ہیں؟ دیکھو میں نے تو اتنے پیار سے یہ کام شروع کیا تھا, لوگ اس کو برا کہتے ہیں, لوگوں کو اس کام کی قدر ہی نہیں معلوم. ورنہ آپ سچ بتائیے, قدر معلوم ہو تو کیا یہ کرسیاں خالی رہیں؟ کیا یہ جو جتنی 10-15-20 مسجدیں ایک شہر میں اگر ہیں, کیا یہ بھی خالی رہیں؟ آج مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ کہ لوگ اس کی قدر نہیں جانتے, لوگ اس کو معلوم ہی نہیں کہ ان گھروں میں رہنے کا کیا فائدہ ہے. مالز کیوں بھرے رہتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور اس بندے مومن کی اتنی خیر خواہی تھی کہ اس نے جنت میں جا کے بھی کہا کہ لوگوں کو میرا حال پتہ چل جائے. اس لیے نہیں کہ میں روب ڈالوں, بلکہ میں یہ بتا سکوں میرے رب نے مجھے بخش دیا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ توجہ ربی کی طرف ہے, اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا. یاد رکھیے کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھی کوئی خیر دیتا ہے تو پھر وہ اس کا ذکر کرتا ہے اپنے لوگوں میں. لیکن اس وقت اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میری تعریف کرو, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی تعریف کرو. دیکھو میں سچی تھی, میری بات سچ تھی, میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا کر دیا. اس کا تھا کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کے وعدے, بندے کے سکے بھی وعدے اتنے اچھے نبھاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کے وعدے بھی سچ دکھتے ہیں. اور یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سیدھا ہے نا, دنیا میں جنت دکھائے گا آپ کو. مرنے سے پہلے جنت دیکھیں گے آپ, اگر آپ کے دل میں توحید آ گئی, خود ہی کو بلند کر لیا, اگر آپ نے اپنی ذات کو رب کے ساتھ جوڑ لیا, یہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا انجام پہلے دکھائے گا, آخرت تو بعد میں دکھے گی. کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف بلانے والوں کو یا اپنا نام لینے والوں کو مرنے سے پہلے رسوا نہیں کیا. اب دیکھیں نبیوں کو دیکھیں, کتنی حسرت آتی ہے نا. پھر مجھے حضرت نوح علیہ السلام بھی یاد آ رہے تھے, 950 سال کی تبلیغ اور 70-80 کے قریب لوگ, ہر 12 سال کے بعد ایک بندہ بنتا ہے تقریباً. حسرت آتی ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ حضرت نوح ناکام انسان تھے. ناکام نہیں, انجام دیکھیے, بچا کون؟ پوری بستی ڈوب گئی, ساری دنیا ڈوب گئی اور وہ اور ان کے ماننے والے بچ گئے. انجام بڑا اچھا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف بات کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید تدبر کرنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.